جمعہ 5 فروری کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. نواز شریف نے پی آئی کی نجکاری کے خلاف ہڑتال کو مسترد کر دیا، مگر کیا پی آئی کی نجکاری کی منظوری مشترکہ مفادات کی کونسل نے دی تھی؟
نواز شریف جب سے اقتدار میں آئے ہیں کسی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پی آئی اے کی نجکاری نہ اپروول ہوئی ہے نہ کوئی منٹس ہے، اگر ہے تو دکھا دیں گے.
یہ سب تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہڑتال کرنے والے ملازمین کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. مظفر آباد میں آج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کے دوران انہوں نے پی آئی اے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت قومی ایئر لائن کی ترقی چاہتی ہے اور ملازمین کی ہڑتال بلا جواز اور غیر قانونی ہے.
سوچیں کہ ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں، کس لیے اٹھا رہے ہیں، کیا ملک کی بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں یا ملک کی خدا نخواستہ کوئی بدنامی کے لیے اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو عوام کا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کا یہ بالکل بھرپور یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کریں اور ہم اپنا کسی ہڑتال وغیرہ کے آگے جو ہے وہ اس طرح کی غیر قانونی ہڑتال جو ہے، بلا جواز ہڑتال جو ہے، اس کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ.
دوسری جانب کراچی میں پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما سہیل بلوچ نے ڈی جی رینجرز سے ملاقات کی ہے، جس میں دو ملازمین کی ہلاکت کی تحقیقات کے سلسلے میں بات ہوئی. پی آئی اے کی نجکاری پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا ہنگامی اجلاس 9 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے. ادھر ملازمین نے آج بھی اپنا احتجاج جاری رکھا، جس میں ان کے خاندانوں نے بھی شرکت کی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے خلاف سوشل میڈیا پر آئی ایس آئی کے خلاف ویڈیو شیئر کرنے پر مقدمہ درج نہ کرنے کی درخواست پر اسلام آباد پولیس حکام کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
مقامی عدالت میں یہ درخواست کراچی کے رہائشی اور سول سوسائٹی کے ایک رکن خرم زکی کی طرف سے دائر کی گئی ہے. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جامعہ افسا کے فیس بک پیج پر آئی ایس آئی کے خلاف ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے، جس کا مقصد فوج کے خفیہ ادارے کے خلاف فرقہ واریت کی بنیاد پر نفرت پھیلانا ہے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے متعلق تھانہ آپارہ میں لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تھی، تاہم مقامی پولیس اس ضمن میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. مقامی تھانے کے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں.
وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق پینل کی تحقیقات کا خیر مقدم کیا ہے. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے ایک پینل نے وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی جانب سے غیر قانونی حراست کی درخواست پر ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور سویڈن نے انہیں بلا جواز حراست میں رکھا. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
ایکواڈور کے سفارت خانے سے ویڈیو لنک پر بات کرتے ہوئے مسٹر اسانج کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہیں حراست میں رکھنا غیر قانونی تھا اور اب انہیں آنے جانے کی آزادی ہونی چاہیے. دوسری جانب برطانوی حکومت نے اقوام متحدہ کے اس پینل کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. واضح رہے کہ مسٹر اسانج برطانیہ سے سویڈن ملک بدری سے بچنے کے لیے جون سن 2012 سے مغربی لندن کے علاقے نائٹس برج میں واقع ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ گزین ہیں. جولین اسانج کو سویڈن میں دو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام کا سامنا ہے. وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں اور 2012 سے سویڈش استغاثہ ان سے تفتیش کرنے میں ناکام رہے ہیں.
ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے شام میں جاری جنگ سے بچ کر بھاگنے والے دسیوں ہزاروں شامیوں کو غذا اور شیلٹر فراہم کرنے کے لیے اقدامات لیے ہیں، البتہ سرحدیں بند رہیں گی. یہ افراد شامی فوج کی صوبہ حلب کی جانب پیش قدمی کے بعد بے گھر ہوئے ہیں. واضح رہے کہ شامی فوج کو روس کے فضائی حملوں کے ذریعے بھی مدد حاصل ہے. امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مند امیدواروں ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے پہلے باہمی مباحثے میں ملک کی خارجہ پالیسی اور وال اسٹریٹ پر شدید بحث ہوئی ہے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
ہلری کلنٹن نے برنی کو ایک آئیڈیلسٹ قرار دیا، جبکہ سینڈرز نے ہلری پر الزام لگایا کہ وہ حقیقی تبدیلی کے حصول کے لیے ضرورت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. ان دونوں امیدواروں کے درمیان خارجہ پالیسی کے علاوہ انتخابی مہم کے فنڈز اور صحت عامہ اور تعلیم کے لیے فنڈز پر بحث ہوئی. نیو ہیمپ شائر میں ہونے والا مباحثہ ڈیموکریٹ امیدواروں کے درمیان مقابلے کی دوڑ میں صرف دو امیدوار باقی رہ جانے کے بعد منعقد ہونے والا پہلا ٹی وی مباحثہ تھا.
صومالیہ میں سرگرم شدت پسند اسلامی گروپ دولت اسلامیہ نے دارالحکومت موگادیشو سے 1000 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پر موجود اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے. مارکا نامی اس بندرگاہ پر افریقی یونین کی فوجیں تعینات تھیں، جنہوں نے شدت پسندوں کے پہنچنے سے قبل پسپائی اختیار کی. زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے نے ملک میں خشک سالی سے متاثرہ بڑے حصوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں زراعت متاثر ہونے کی وجہ سے قریب 25 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں جبکہ ہزاروں جانور ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنوبی افریقہ کے صوبے پومالانگا میں سونے کی کان گرنے کے حادثے کے بعد سے اطلاعات ہیں کہ 100 سے زیادہ کان گن لاپتہ ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری دوسری سرخی ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کی پیشکش کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. ہماری بڑی خبر اور بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہڑتال غیر قانونی ہے اور حکومت ملازمین کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. تاہم اس معاملے پر غور کر کے لیے پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ میں خزانے کی قائمہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. واضح رہے کہ آئین کے مطابق چاروں صوبوں کے مفادات کی نگراں ادارے یعنی مشترکہ مفادات کونسل سے قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری نہیں لی گئی ہے. ہم اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیں گے پروگرام میں آگے چل کر, مگر پہلے یہ سنیے کہ کراچی میں پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما سہیل بلوچ نے ڈی جی رینجرز سے ملاقات کی ہے, جس میں دو ملازمین کی ہلاکت کی تحقیقات کے حوالے سے بات چیت کی گئی. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی میں ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر سے آج پی آئی اے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے سہیل بلوچ کی قیادت میں ملاقات کی, جس میں ڈی جی رینجرز نے ملازمین کو فائرنگ اور دو ملازمین کی ہلاکت کے واقعے کی منصفانہ تحقیقات کی یقین دہانی کرائی. دوسری جانب پی آئی اے کے مرکزی دفتر میں ملازمین کا احتجاج عام تعطیل کے دن بھی جاری رہا. اس احتجاج میں آج ملازمین کے اہل خانہ نے شرکت کی.
پی آئی اے بالکل ہمیں اپنے گھر جیسا لگتا ہے. یہ پوچھنا ہے کہ ملک کے حالات بھی صحیح نہیں چل رہے, اس کی نجکاری کب کرنی ہے اس نے؟ اس سوال کا جواب دے اور اسے یہ بتا دیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اس نے کیا سوچا ہے اگر وہ پی آئی او کو اس طرح لوٹ کے سیل میں بیچنا چاہتی.
یہ نئی ایئر لائن بنانے کے دعوے دار حکومت سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ 10 دن میں کیا یہ پی آئی ایئر لائن کو نہیں صحیح کر سکتی تھی.
ملازمین کے علاوہ سعودی عرب اور اندرون ملک جانے والے مسافر بھی آج سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں متبادل پروازوں کے ذریعے روانہ کیا جائے.
میرے کو جانا تھا مدینہ سے جدہ. پی آئی اے کی ٹکٹ ہے میرے پاس 5 تاریخ کی اور سسٹم ان کا جو ہے پی آئی اے کا بلاک ہے. میں ان سے بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ میرے کو کسی اور کا آلٹرنیٹ کر کے دے دو, میں تو پہنچ جاؤں نہیں تو میرا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا. اس صورت میں میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے اپنا ٹکٹ خرید کے چلے جاؤ. اب میں 50,000 کا ٹکٹ نہیں پرچیز کر سکتا.
دریاسنا سینٹر سلیم مانڈی والا نے پی آئی اے نجکاری پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس 9 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے. اس اجلاس میں پی آئی اے نجکاری کمیشن اور وزارت خزانہ کے حکام کو قومی ایئر لائن کی نجکاری سے متعلق بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. سینیٹر سلیم مانڈی والا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز پی آئی اے کو بیچنا نہیں بلکہ خریدنا چاہتی ہے. بعض حکومتی وزراء پی آئی اے کو خریدنے کے لیے خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں, اس لیے اپوزیشن جماعتیں نظر رکھیں کہ دبئی میں کون کس سے ملاقات کر رہا ہے. ریاض سہیل بی بی سی کراچی.
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے ہڑتال پر سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت فضائی کمپنی کے ملازمین کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. سنیے انہوں نے کیا کہا.
ہم اپنا کسی ہڑتال وغیرہ کے آگے جو ہے وہ اس طرح کی غیر قانونی ہڑتال جو ہے بلا جواز ہڑتال جو ہے اس کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری پوری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اپنا ملک کے اندر اپنی ایئر لائنز کو ٹھیک کریں.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف. اور ہم اسی موضوع کا یعنی پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے آج, مگر سب سے پہلے ہم نے ہڑتالی ملازمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چاکر علی شاہ سے بات کی اور یہ پوچھا کہ کیا حکومت کی جانب سے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا گیا.
جی محمد زبیر صاحب کراچی تشریف لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ تھوڑی دیر میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس ڈیڈ بلاک کا کوئی نتیجہ نکلے گا اور ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے اور جتنی ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ہمارے جو پروپوزلز ہیں ہم ان پہ پیش کریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیڈ لاک ختم ہو اور ہم انشاءاللہ اس کا کوئی امیکیبلی کوئی سولوشن نکال.
جعفر علی صاحب, یہ جن سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں اور جنہوں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے مذاکرات کے لیے, محمد زبیر صاحب, یہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نجکاری کا پہلا مرحلہ ہے اور ہمیں نجکاری کرنی ہے کسی مرحلے پر جا کر.
جی, یہ کافی جگہ پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, لیکن گورنمنٹ سے ایکچولی جو مختلف ذرائع سے مختلف منسٹر حضرات جو ہیں وہ ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کئی جگہ کہا ہے کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن ہم بالکل نہیں کریں گے اور یہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کریں گے. لیکن ہم نے جو اپنا پرائیویٹائزیشن کا جو ایک ریویو کیا ہے رول, اس میں پرائیویٹائزیشن میں 6 طریقے ہوتے ہیں, جس میں ون آف دی طریقہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر از ون آف دی وے آف پرائیویٹائزیشن. تو اس میں کلیریفیکیشن نہیں آ رہی گورنمنٹ کی طرف سے.
اس سے اور زیادہ کلیئر کیا ہوگا؟ یہ تو جب خود ہی محمد زبیر صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ نجکاری کا پہلا مرحلہ ہے اور آئندہ 6 ماہ میں ہم اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی کی وجہ سے یہ جو سارا آپ ملازمین کی ہڑتال دیکھ رہے ہیں اور اس میں اسی خدشات کی وجہ سے ہی ہم اس مقام پہ پہنچے.
لیکن آپ کے جو پروپوزلز تھے, آپ نے یہ پروپوزلز پہلے بھی دیے تھے, حکومت نے انہیں نہیں تسلیم کیا تھا, اگر اب بھی ایسا ہوا تو کوئی حکمت عملی ہے آپ کے لوگوں کے پاس کہ آپ پھر لاعمل کیا ہوگا؟
دیکھیں, اس سے پہلے جو تھا وہ ہماری ڈیمانڈز تھی, وہ ڈیمانڈز یہ تھی کہ آپ پرائیویٹائزیشن نہ کریں. ہمارے پاس ایک ٹرن اراؤنڈ پلان ہے. یہ ٹرن اراؤنڈ پلان ہمارے جو ایکس ہائی آفیشلز تھے جنہوں نے اس ایئر لائن کو 30-35 سال 40 سال رن کیا, وہ لوگ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, ایویشن ایکسپرٹس ہیں, جنہوں نے دنیا کی 38 ایئر لائنز کو بنایا, ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک ٹرن اراؤنڈ پلان بنایا ہے. ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی محمد میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں سنیں, ہمارا پلان کو بھی آپ دیکھیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو کنوینس کریں, آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس پلان ہے وہ آپ ہمیں کنوینس کریں, آپ دونوں میں دیکھیں کہ جو بہتر طریقہ لگتا ہے. گورنمنٹ کی بالکل پروگریٹو ہے کہ وہ ڈیسیشن دے سکتی ہے. آپ دونوں پلانز کو کمپیئر کریں, اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے ہمارا کر لیں, اور اگر آپ ایبل ہوئے ہمیں کنوینس کرنے کے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اس پورے دوران ہمارا کوئی بھی پروپوزل انہوں نے نہ سنا, نہ ہمیں کسی میٹنگ میں بلایا گیا, اور ہمیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں امپلائیز, ایٹ لیسٹ ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کو سنا تو جائے.
اگر تو آپ لوگوں کے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے جس طرح سے آپ لوگ چاہتے ہیں, جیسے آپ کا پروپوزل ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنے تمام ملازمین کے, اپنے کولیگز کے مفادات کا خیال رکھنا ہے, آپ کے 3 کولیگز ہلاک بھی ہو گئے انہی حقوق کی جنگ میں, تو پھر آپ لوگوں کی بات اگر انہوں نے نہیں مانی تو آپ کے پاس کوئی لایا عمل تیار ہے کہ آپ لوگ آئندہ کیا کریں گے؟
دیکھیے جی, ہمارے جتنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, ہمارے پاس جو لیگل سولوشنز تھے وہ ہم نے سارے ٹرائی کیے, ہم نے جتنے خط لکھنے تھے ان کو کر دیے. آخری ہمارے پاس کوئی حربہ نہیں تھا, ہم آ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ گئے. اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی, ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم کسی چیز کو تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, ہم بیٹھے رہیں گے, ہماری فیملیز, آج ہم نے جتنے فیملیز تھیں امپلائیز کی وہ بھی آ کے بیٹھی ہے, بندے سے پورے یہاں پہ سارے بچے خاندان یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اور ہم لوگ مظلوم لوگ ہیں, جب تک ہمارے میں ظلم سہنے کی سکت ہوگی ہم سہتے رہیں گے.
پی آئی اے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چاکر علی شاہ, حکومت کہتی ہے کہ نجکاری آئی ایم ایف کی ہدایت پر کی جا رہی ہے. ہم نے کراچی میں ماہر اقتصادیات شاہد حسن صدیقی سے پوچھا اور یہ پوچھا کہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں پر آپ کی نظر ہے, کیا کہا ہے آئی ایم ایف نے؟
دیکھیے, اس میں گزارش یہ ہے کہ جب ایگریمنٹ ہمارا ہوا تھا 6.64 million dollars کا, تو وزیر خزانہ نے اور کئی وزراء نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہ قرضہ ہم نے اپنی شرائط پر لیا ہے, ہم نے اس سے باہر سے ڈکٹیشن نہیں لیا. نمبر ایک. نمبر دو, جو یہاں سے خط بھیجا گیا تھا حکومت پاکستان کا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں, جو چیزیں ہم نے مانی ہیں, طے کی ہیں, وہ ہم آپ کو رائٹنگ میں کنفرم کر رہے ہیں. تو حکومت کا تو یہ ہمیشہ کہنا رہا ہے کہ کوئی ہم نے ڈکٹیشن قبول نہیں کیا, یہ شرائط ہماری اپنی ہیں, ہم اون کرتے ہیں, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جہاں تک مجھے پتا ہے کوئی شرائط ان کی طرف سے رائٹنگ میں نہیں آئی. حکومت پاکستان نے ایک ڈاکومنٹ جو بھیجا تھا اس میں یہ کہا تھا میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز فار 2013-14 اپ ٹو 2015-16, یعنی تین سال کا جو قرضہ ہے اس کی میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, نمبر ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو فارورڈنگ لیٹر ہے وہ مرجنگ ڈائریکٹر کو لکھا گیا ہے پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو,
جی,
اور اس پہ دستخط ہے اشتاق ڈار صاحب کے اور گورنر اسٹیٹ بینک کے.
اس میں کیا لکھا گیا؟
یہ کہا تھا, اس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جس پروگرام جو قرضے کا ہے اس کے تحت جو شرائط ہیں جو ہم نے انکلوز کی ہیں آپ کو, یہ شرائط کو وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کیبنٹ جو پوری ہے اس کی مکمل حمایت حاصل ہے, فرم سپورٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, صوبائی حکومتوں کے جو لیڈر حضرات ہیں, وہ ان کی بھی ان کو سپورٹ ہے, کیونکہ صوبائی لیڈرشپ نے ایک حالیہ میٹنگ میں, اس کا ورڈ یوز کیا ہے ریسنٹ ڈیسیزن, یہ ان کا ایک حالیہ فیصلہ ہے جو ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ نے لیا ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں جس میں نجکاری بھی شامل ہے اور کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں جس میں وہ قیمتیں بھی بڑھانی ہیں بجلی کی اور گیس کی تمام اور نجکاری بھی ہے, اس کی حمایت جو ہے وہ چاروں صوبوں نے کی ہے اور اس کا ریکارڈ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہے.
تو مگر کامن انٹرسٹ, جی جی, تو یہ جو کامن انٹرسٹ والی کاؤنسل ہے کیا اس کا واقعی کوئی اجلاس ہوا ہے؟ کیونکہ پی آئی اے تو ایک وفاقی ادارہ ہے اور اگر اس پہ اتنی بڑی پالیسی ڈیسیژن لیا جا رہا ہے تو وہ تو پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کی کاؤنسل کو مل کر طے کرنا چاہیے نا.
جی میں آپ سے عرض کر دوں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ جو قومی اثاثے ہیں اس میں صوبوں کا بھی حصہ ہے, بلکہ وہاں تک تو یہ کہا گیا کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر اختلافات پیدا ہو جائیں اور وفاق کے ساتھ تو پھر پارلیمنٹ کی مشترکہ میٹنگ بلائی جائے گی, سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی, اس میں پھر یہ جا کے فیصلہ ہوگا. تو میں نے یہ, میں آپ کے ریکارڈ پر یہ بات تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے چیک کر لیا ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ضرور ہوئی ہیں مگر اس میں پی آئی اے کی نجکاری یا جو دوسری چیزیں ہیں نہ ان کا ذکر ہوا, نہ سب سے بڑی چیز یہ کہ جو منٹس ہیں اس میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. اور جو پروونشل لیڈرشپ ہے انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی منظوری نہیں دی, اور اگر دی ہوتی تو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے منٹس ہیں, جو اصل ڈاکومنٹ ہوتا ہے منٹس آف دا میٹنگ, اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہ بات ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ دیا گیا ہے ایم ڈی کو, مینیجنگ ڈائریکٹر آف آئی ایم ایف کو قرضے کے لیے 19 اگست 2013 کے خط میں, یہ سرٹیفکیٹ صحیح نہیں ہے. کوئی ریسنٹ, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ریسنٹ میٹنگ جس میں نواز شریف صاحب کے دور میں, چونکہ اس میں انہوں نے لکھا ہے ہیز دی فرم سپورٹ آف پرائم منسٹر شریف, دا کیبنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ لیڈرز, تو نواز شریف جب سے اقتدار میں آئے ہیں کسی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں پی آئی اے کی نجکاری کی یا دوسرے اداروں کی نجکاری کی یا بجلی کے نرخ بڑھانے کی یا گیس کے نرخ بڑھانے کی نہ اپروول ہوئی ہے نہ کوئی منٹس ہیں. اگر ہے تو نواز شریف کے دور میں جو بھی ہوئی ہیں میٹنگز اس کی دکھا دیں کہ جو فلاں پیج پر ہے, مجھے لیڈرشپ نے کنفرم کیا ہے ایک سے زیادہ صوبے کے کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا,
نہیں آیا.
اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو رضا ربانی صاحب جو اب سینٹ کے چیئرمین ہیں, اس پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کی نجکاری کی گئی تو میری ہماری لاش کیسے ہوگی, یہ کہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. تو آپ اس کے اندازہ لگائیے.
جی تو یہ پھر حکومت نے آئی ایم ایف کو یہ کیسے لکھ دیا؟ مطلب یہ تو بہت ایک ذمہ داری کی بات ہے اور اس میں اس قدر زیادہ غلط بیانی کی گئی ہے.
دیکھیے پاکستان میں کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے, اگر آپ کو ریکارڈ پر یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمارے وزیر خزانہ ہیں سینیٹر اسحاق ڈار, انہوں نے نواز شریف کے پچھلے دور میں کچھ آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ کچھ فگر دی تھی, تو جب ماشاء اللہ لگ گیا اور شوکت عزیز جو ہے وہ بن گئے وزیر خزانہ, تو انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ یہ فگر تو جھوٹی ہیں, تو آئی ایم ایف نے پاکستان پر جرمانہ کیا اور وہ پیسہ ہم نے ان کو واپس کیا. تو یہ جو جھوٹے کا کھیل ہے مینیپولیشن آف فگرز یا کمٹمنٹ دینا غلط یا غلط فگرز دینا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے خیال سے آئی ایم ایف کو بھی یہ پتا ہے. مگر میں جس چیز پر زیادہ حیران ہوں, آئی ایم ایف کو تو گیا ہے لیکن سوال یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جنہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی,
वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ये जो हमने लाशें गुजार दी तो जो प्राइवेट जो कमीशन है, ये निजकारी का जो कमेटी है, वो लोगों के लाशें तो गिरा रहे हैं मगर वो कोर्ट में नहीं जाते कि जनाब ये तो आपने आपको तो अख्तियार ही नहीं है, आपने तो ये फैसला ही नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं करता।
और खुसूसन जो ये सिंध की हुकूमत है जहाँ पर ये पूरा इदारा है, पीआईए की जो तमाम सदर दफातर हैं वो इस वक्त कराची में है, तो सिंध हुकूमत की तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है ना?
मेरे ख्याल से सिंध से भी जरूर बनती है और केपी की बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि वो एक ही बात कह रहे हैं कि इस्तेहसाल हो रहा है, हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, और वो हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं, धरने भी देते हैं महीनों तक। तो जब वो धरने भी देते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो ये मामले में जो है ना, ये सड़कों पे क्यों नहीं आते, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, इस लेटर को जो है क्यों नहीं दुनिया में दिखाते? आईएमएफ की वेबसाइट पर है, मैंने तो और भी देखा था, लेकिन आईएमएफ की वेबसाइट से जो चीज मौजूद है, आज भी मौजूद है, तो उसमें ना ही अदालत में जाना चाहते हैं, ना सेनेट में हंगामा करते हैं, ना प्रिविलेज मोशन लाते हैं कि जनाब ये आपने हमारे ब्याह पर झूठा कमिटमेंट कैसे दे दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहा है और मेरा जो तजिया है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये गठजोड़ है।
ये थे कराची से माहिर इक्तिसादियात शाहिद हसन सिद्दीकी। पीआईए की निजकारी के सिलसिले में हुकूमत का रवैया इतना सख्त क्यों, ये सवाल हमने पूछा सियासी तजिया का राशिद रहमान से।
बड़ी दुरुस्त बात पूछी है आपने, ये है कि इतना सख्त रवैया क्यों। वो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन जो हैं मोहम्मद जुबैर साहब
जी,
उन्होंने परसों ये बात बिल्कुल आया कर दी। उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ेगा कि जो आईएमएफ से हमने कमिटमेंट की है कि इस साल जून 30 तक हम पीआईए को प्राइवेटाइज कर देंगे, वो अब नामुमकिन हो गया है।
अच्छा,
इस कमिटमेंट का ना तो हमें पता है, ना पब्लिक को पता है, ना पीआईए को मेरा ख्याल में पता है। तो ये एकदम से इंकशाफ जो हुआ है, इससे ये समझ में आई है कि इतनी जल्दी क्यों है और इतनी सख्ती क्यों है। जाहिर है आईएमएफ को खुश रखना इस वक्त जिस प्रोग्राम में पाकिस्तान है आईएमएफ के साथ, उसके लिए शायद जरूरी समझा गया। लेकिन मैं आखिरी बात ये कह दूं कि इस जल्दबाजी से बिल पास कराना नेशनल असेंबली से बगैर डिबेट के, और फिर ये सख्त रवैया, और ये अभी तक फैसला नहीं हो सका कि गोली किसने चलाई और कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये मामला जो है, इसने तो तबाह बर्बाद कर दिया है पीआईए को, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान की साख्त को बहुत उसने एक गहरा जख्म लगाया है
जी।
और नवाज शरीफ साहब की जो कि जमहूरी हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन, पीआईए, दूसरी यूनियंस और सिविल सोसाइटी को इकट्ठा कर दिया है
जी। आपने कहा राशिद रहमान इनको इकट्ठा कर दिया है, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये मामला जो कॉमन इंटरेस्ट, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जेरे बहस आया ही नहीं, तो अब सूबे जो हैं और मुख्तलिफ वज़राए आला सूबों की हुकूमतें इस मामले को क्यों नहीं उठा रही कि ये इतना बड़ा पॉलिसी मैटर था जो इसमें डिस्कस होना चाहिए था मुश्तरका मफादात की काउंसिल में, तो वो लोग तो इस वक्त सिर्फ जबानी कलामी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, उनका भी कोई संजीदा काम तो नजर नहीं आ रहा
जी। देखें, उन पे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद ने उंगलियां भी उठाई हैं, इल्जाम भी लगाए हैं कि
हाँ।
उनके मैनिफेस्टोज में और पिछली हुकूमतों में भी प्राइवेटाइजेशन हुई और उन्होंने कभी भी इसकी मुखालफत नहीं की। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कितनी हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन के इशू पे वर्कर्स का लहू बहाया, ये भी तो कोई बताए। मेरा ख्याल है ये पहली मर्तबा हुआ है, और इसके जो असरात हैं वो बड़े दूरस हैं और समझने की बात है। आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की, मैं आपसे एक सवाल दोबारा पूछता हूँ। पार्लियामेंट ये बात हुई, पार्लियामेंट में ये बातें हुई
जी।
कहीं ये बात नहीं हुई। अब कह रहे हैं कि पीआईए अगर बैठ जाएगा, पता नहीं मंसूबा है या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, तो हम नई एयरलाइन बना लेंगे
जी हाँ।
तो फिर आज बयान आया किसी का कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर कैसे नई एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर बन सकती
जी।
है तो पार्लियामेंट को भी इग्नोर कर रहे हैं, पब्लिक को इग्नोर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को, और मैं समझता हूँ नेशनल फ्लैग कैरियर के इंटरेस्ट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं और सख्त रवैया रखे हुए हैं, ना इनके हक में है, ना पीआईए के, ना मुल्क के।
तो आपको लगता है कि क्या हुकूमत के लिए कुछ सियासी मुजमरात का हामिल हो सकता है ये पूरा?
मैं तो बिल्कुल यकीन से ये आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी छठी हिस्ट ان معاملوں میں کام کرتی ہے، میرا خیال ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. ہم نے پچھلے ادوار میں بھی نواز شریف صاحب کی یہ ٹینڈنسی دیکھی کہ جب وہ اپنے آپ کو قدراً مضبوط سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں تو بس وہ گنجے کو ناخن نہ دے اللہ والا کام ہو جاتا ہے. لگ رہا ہے اب اسی طرف یہ جا رہی ہے حکومت، اور یہ ظاہر ہے کہ نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ میں سمجھتا ہوں جمہوری نظام کے لیے اچھا ہے.
پی آئی اے کی نجکاری کے سلسلے میں حکومت کا رویہ اتنا سخت کیوں ہے، یہ بات کر رہے تھے سیاسی تجزیہ کار راشد رحمان، اور اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بھی یہی ہے. سیروین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سباناز.
پاکستان سپر لیگ میں آج کا پہلا میچ کراچی کنگز نے لاہور کو 7 وکٹوں سے ہرا کر اپنے نام کر لیا. لاہور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 125 رنز بنائے تھے. کراچی نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. محمد عامر نے کراچی کی جانب سے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان سپر لیگ میں آج کا دوسرا میچ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ورلڈ T20 اور ایشیا کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. آسٹریلیا کے دورے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بالر ہاردک پانڈیا اور جسپریت تو ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن بیٹسمین منیش پانڈے ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے. کپتان مہندر سنگھ دھونی اور سلیکٹرز نے ان کی جگہ اجنکیا رہانے کو ٹیم میں شامل کیا ہے. محمد شامی بھی فٹ ہونے کے بعد ٹیم کا حصہ ہیں. آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ہوبرٹ میں ہونے والے دوسرے ون ڈے میں بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے نیپال کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ادھر نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. راس ٹیلر کی جگہ ہینری نکل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. انگلینڈ کے کرکٹر ایئن بیل ابوظہبی میں چیمپئن کاؤنٹی کے یارکشائر کے خلاف میچ میں ایم سی سی کی قیادت کریں گے. برطانوی باکسر عامر خان کہتے ہیں کہ وہ مئی میں ہونے والی ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں میکسیکو کے الواریز کو ہرانے کی مکمل صلاحیت رکھتے
ہیں.
سلواریز باکسنگ میں ایک بڑا نام ہے. اگر میں نے انہیں ہرا دیا، جس کا مجھے یقین ہے، تو یہ باکسنگ کی تاریخ میں بڑا اپسیٹ ہوگا. میں نے اس مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے. برازیل سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر ایلیکس ٹیزیرا کے ساتھ چینی فٹ بال کلب یان فلو سنگ نے 3.84 کروڑ پاؤنڈز کے عوض معاہدہ کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناس. برطانیہ نے اقوام متحدہ کے ایک پینل کے فیصلے کو مظہر کا خیز قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو لندن میں بلا جواز حراست میں رکھا جا رہا ہے. یہ خبر پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن سیربین یہاں پر اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی سرخیاں پیش کریں گی شمائلہ خان.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہڑتال کرنے والے ملازمین کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. دوسری جانب پی آئی اے کے ملازمین نے آج چوتھے روز بھی اپنا احتجاج جاری رکھا، جس میں ان کے خاندانوں نے بھی شرکت کی. ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق پینل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور سویڈن نے انہیں بلا جواز حراست میں رکھا. برطانیہ نے اقوام متحدہ پینل کے فیصلے کو مذاق خیز قرار دیا ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے شام میں میں جاری جنگ سے بچ کر بھاگنے والے دسیوں ہزاروں شامیوں کو غذا اور شیلٹر فراہم کرنے کے لیے اقدامات لیے ہیں، البتہ سرحدیں بند رہیں گی۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس اور روسی آرتھوڈاکس عیسائیوں کے روحانی پیشوا پیوٹر یارق کیریو کے درمیان جلد ہی کیوبا میں ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ برطانیہ نے اقوام متحدہ کے ایک پینل کے فیصلے کو مزے کا خیز قرار دیا ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو لندن میں بلا جواز حراست میں رکھا جا رہا ہے اور ان کی اس حراست کے ذمہ دار برطانیہ اور سویڈن ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے خلاصے پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے ظہیر الدین بابر نے۔
وکی لیکس کے بانی جولین اسانج پر سویڈن میں ایک ریپ کا الزام ہے جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔ پورے یورپ میں ان کی گرفتاری کے وارنٹ موجود ہیں، لیکن وہ 3 سالوں سے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سفارت خانے کے باہر برطانوی پولیس منتظر رہتی ہے کہ باہر نکلتے ہی جولین اسانج کو گرفتار کر لیا جائے۔ یورپی وارنٹ کے باعث برطانیہ انہیں پکڑ کر سویڈن کے حوالے کرنے کا پابند ہے، جو ان کے خلاف ریپ کے الزام کا مقدمہ چلانا چاہتا ہے۔ اب جولین اسانج کی درخواست پر اقوام متحدہ کے خصوصی پینل نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کے موقف کو درست قرار دیا کہ برطانیہ اور سویڈن نے ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں کہ وہ قید کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ برطانوی صحافی وان سمتھ جولین اسانج کے دوست ہیں اور پینل کے فیصلے کا لبے لباب یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بے قصور ہیں یا قصوروار ہیں۔ فیصلہ کہتا ہے کہ ہم نے قانونی غلطیاں کی ہیں، ان کے ساتھ ہونے والا سلوک غیر متوازن ہے، ان کے خلاف الزامات کے کوئی شواہد نہیں دکھائے گئے جو ان پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں قانونی عمل درآمد کے بین الاقوامی ضوابط نہیں فراہم کیے گئے جو ہر کوئی پانا چاہے گا ہمارے جیسے ملک میں۔ برطانیہ کے صحافی کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کا یہ 5 رکنی پینل یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن کہلاتا ہے اور حراستوں کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا جائزہ لیتا ہے۔ 3 اراکین نے جولین اسانج کے حق میں فیصلہ دیا، 1 نے مخالفت کی، جبکہ 1 رکن نے تحقیقات میں حصہ نہیں لیا۔ سویڈن نے مخالفت کرنے والے رکن کے فیصلے کو اپنے دفاع میں استعمال کیا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ ورکنگ گروپ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں، جبکہ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے کمشنر کے جنیوا میں ترجمان کرسٹوف پیشو برطانیہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس حد تک قانونی طور پر لازم ہے کہ اسے انسانی حقوق کے بنیادی ضابطوں کے تحت دیا گیا جن کی ریاستوں نے توثیق کر رکھی ہے، اور جب کوئی ریاست کنونشن کی توثیق کر دیتی ہے اور اس معاملے میں شہری اور سیاسی حقوق کا کنونشن لاگو ہوتا ہے تو ریاست پر فرض ہے کہ وہ کنونشن کی شکوں پر عمل درآمد کرے، تو بالواسطہ طور پر یہ فیصلہ لازم ہے۔ ورکنگ گروپ اپنے فیصلے پر قائم ہے کہ جولین اسانج کی بلا جواز حراست ختم کی جائے، ان کی جسمانی سالمیت اور حرکت کی آزادی کا احترام کیا جائے اور انہیں معاوضے کا حق دیا جائے۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے اہلکار کے الفاظ۔ برطانیہ کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے جولین اسانج کے حق میں فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے پینل کے فیصلے کو مزاح کا خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں چھپے ہوئے جولین اسانج کے لیے صورتحال جوں کی توں رہے گی، یعنی باہر نکلے تو پکڑ کر سویڈن بھیج دیا جائے گا۔ ادھر جولین اسانج اور ان کے حامی اس فیصلے کو اپنے لیے اخلاقی فتح قرار دے رہے ہیں۔
وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی حراست کا معاملہ یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے ظہیر الدین بابر۔ پاکستان چلتے ہیں۔ یہاں کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں انسداد دہشت گردی فورس کے ایک اہلکار کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا، اور کلادن تنظیم تحریک طالبان کے ترجمان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ آج صبح پشاور کے مضافاتی علاقے پندو میں پیش آیا۔ پولیس اہلکار رومان خان نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی فورس کے اہلکار ناصر خان نظر بوستان بابا کی زیارت کے قریب مکان میں رہائش پذیر تھے۔ آج صبح ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہوئے۔ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ زخمی کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال لایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اہلکار کو سر پر گولیاں لگی ہیں جسے ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ناصر خان ان دنوں کابلی کے علاقے میں ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ دریاسنا کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ پشاور میں ماضی میں بھی پولیس اہلکاروں اور افسران پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں جن میں انہیں ہدف بنا کر قتل کیا گیا، اور ان حملوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ کو بھی پشاور کے علاقے رشید گڑی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ یاد رہے گزشتہ روز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پھندو کے علاقے میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کے دوران 5 افغانیوں سمیت 35 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ ان میں اطلاعات کے مطابق چند ایک انتہائی مطلوب افراد شامل تھے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کے محکمے نے لوئر دیر کے علاقے میں انتہائی مطلوب شخص کو گرفتار کیا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ملزم نوشہرہ میں اسکولوں پر حملوں میں ملوث رہا ہے۔ ادھر قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں لیویز فورس نے آج ایک ٹرک سے دھماکہ خیز مواد کے کوئی 100 تھیلے برامد کیے ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ ٹرک پشاور سے باجوڑ ایجنسی کی جانب آ رہا تھا کہ تورغنڈی کے مقام پر لیویز فورس نے ٹرک کی تلاشی لی جس میں دھماکہ خیز مواد کے تھیلے پڑے تھے۔ ٹرک ڈرائیور اور کلینر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا عمل آئندہ چند روز میں آگے بڑھے گا۔ انہوں نے یہ بات آج یوم کشمیر کے موقع پر مظفرآباد میں قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک اس خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں آج سرکاری طور پر یوم یکجہتی جموں و کشمیر منایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے مظفرآباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ تمام مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے کیونکہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کو روابط بڑھانے کی ضرورت ہے، اسی لیے امن کے لیے ہر قدم اٹھانے کو وہ تیار ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ آئندہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف نے سوال کیا،
اقوام متحدہ کو پوری دنیا کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں کیوں ناکام رہا ہے؟ اس سوال کا تعلق محض مسئلہ کشمیر یا پاک بھارت تنازع سے نہیں، اس کا تعلق اقوام متحدہ کی ساکھ سے ہے، اس کے وقار اور اس کی اتھارٹی سے ہے۔ اگر اس کی منظور کردہ کچھ قراردادیں سیاہی خشک ہونے سے پہلے عملی جامہ پہن لیتی ہیں اور کچھ قراردادیں سال ہا سال تک کسی الماری میں بند رہتی ہیں، تو اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے چارٹر اور اس کے کردار پر قوموں کے اعتماد کا حال کیا ہوگا۔
مظفرآباد کی مقامی صحافتی تنظیموں نے نواز شریف کے خطاب کی کوریج کرنے کے لیے اسمبلی میں جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس تقریب کا بائیکاٹ کر کے احتجاج بھی کیا۔ ادھر کشمیر سے ملحق گلگت بلتستان میں بھی آج اس دن کو کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ 1997 میں جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد نے 5 فروری کو یوم یکجہتی جموں کشمیر کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت پاکستان نے بھی اس دن کو سرکاری سطح پر منانے کا فیصلہ کیا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر کی حکومت نے ممبئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جس کے تحت فلم اسٹار سلمان خان کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے ایک کیس میں بری کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک ذیلی عدالت نے سلمان خان کو مجرم قرار دیا تھا۔ دلی سے سہیل علی۔
یہ حادثہ 2002 میں پیش آیا تھا۔ الزام تھا کہ سلمان خان رات دیر گئے نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہے تھے کہ گاڑی ایک فٹ پاتھ پر چڑھ گئی جہاں کچھ بے گھر لوگ سو رہے تھے۔ حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا جبکہ 4 کو شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ذیلی عدالت نے سلمان خان کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی تھی، لیکن بامبے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ استغاثہ کا یہ دعویٰ پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا کہ گاڑی سلمان خان ہی چلا رہے تھے اور اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے۔ عدالت نے انہیں بری کر دیا تھا، لیکن مہاراشٹر کی حکومت نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور معاملے کی سماعت آئندہ جمعے کو ہوگی۔ جمعے کی صبح سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے جرح کرتے ہوئے اٹارنی جنرل مکل روہتگی نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلمان خان نے شراب پی تھی اور وہ نشے میں تھے۔ جس لینڈ کروزر سے فٹ پاتھ پر سویا ہوا ایک شخص ہلاک ہوا، اسے سلمان خان ہی چلا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایسی حالت میں انہیں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ مکل روہتگی کے الفاظ۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا جانا چاہیے کہ گاڑی سلمان خان کا ڈرائیور چلا رہا تھا، کیونکہ ڈرائیور نے حادثے کو 12 سال گزر جانے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا۔ ریاستی حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ وہ بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے گی، سلمان خان نے کہا تھا کہ وہ فی الحال بری کیے جانے پر خوش ہیں اور ان کے والدین کو اس فکر سے نجات مل گئی ہے کہ وہ جیل جا سکتے ہیں۔
خوشی کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک ماتا پتا کے سر سے ایک وہ ٹینشن ہٹ گیا ہے۔ اب جائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ تو حق بنتا ہے ان کا، گورنمنٹ کا، تو جائیں گے جائیں گے، وہاں پر بھی فائٹ کریں گے، بس فائٹ کرنا زندگی ہے۔
بامبے ہائی کورٹ نے استغاثہ کے ایک اہم گواہ کے بیان کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ یہ گواہ سلمان خان کے باڈی گارڈ رویندر پاٹل تھے، جنہوں نے حادثے کے بعد کہا تھا کہ گاڑی سلمان ہی چلا رہے تھے۔ رویندر پاٹل کی 2007 میں ٹی بی سے موت ہو گئی تھی۔ سلمان خان کی جانب سے سابق وفاقی وزیر کپل سبل عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت مہاراشٹرا کی دلائل سننے سے پہلے ان کا موقف سنا جانا چاہیے۔ بعد میں مقدمے کی سماعت آئندہ جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تعزیرات ہند کی جن دفعات کے تحت سلمان خان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ عام طور پر سڑک کے حادثوں میں غفلت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا کی گنجائش ہے۔ سلمان خان کو غیر ارادتاً قتل کے الزام کا سامنا ہے، کیونکہ استغاثہ کے مطابق وہ نشے میں تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ایسی حالت میں انہیں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور پاکستان کے بڑے تجارتی شہر کراچی میں 7ویں ادبی میلے کا آغاز ہو گیا، جس میں بھارت سمیت بیرون ملک سے تخلیق کار بھی شریک ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنی ساتھی نخوت ملک سے بات کی جو ادبی میلے میں موجود ہیں۔
3 روزہ ادبی میلے کا آج آغاز ہوا ہے یہاں کراچی میں، جس میں 200 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے، جن میں سب کے سب جو ہے وہ رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، اور ان لوگوں کو، ان میں پاکستانی تو شامل ہیں ہی، لیکن اس میں 60 سے 70 کے قریب ایسے افراد ہیں جو غیر ملکی ہیں، اور ان میں سے بھی 15 جو ہے وہ ہندوستانی ہیں جو آ سکے ہیں۔
کوئی مشہور نام جو بھارت سے آیا ہو؟
بھارت سے آنے والوں میں ایک تو محمد سیف بہت مقبول ہے یہاں پہ لوگوں میں، جو ادبی حلقوں سے لوگ آئے ہوئے ان میں محمد سیف کا نام بہت مشہور ہے، ان کو بہت لوگوں نے یہاں پہ سنا بھی ہے، ان کو بہت گرم جوشی کا مظاہرہ بھی کیا گیا ان کے سامنے۔ باقی یہاں پہ شمس الرحمان موجود ہیں، کیرن آرمسٹرانگ آئی ہوئی ہے، ندیم اسلم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی ادیب ہیں لیکن لندن میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا سے ڈاکٹر راج موہن گاندھی ہیں، ان کو بھی بہت یہاں پہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ برکھا دت آنے والی ہیں، جو کہ کل یہاں پہ اپنی کتاب کی رونمائی کریں گی۔ لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے، اسپیشلی انڈین گیسٹ کو لے کے، انڈین مہمانوں کو لے کے۔
تو نخوت، یہ بتائیے کہ کیا کچھ اندازہ ہے کہ اگلے 3 دنوں کے دوران کون کون سے موضوعات زیر بحث آئیں گے؟
جی ماں پارا، اس فیسٹیول کا آغاز جو کیا گیا ہے وہی بہت دلچسپ طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں سب سے پہلا سیشن جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے یا خواجہ سراؤں کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ اس میں اگین بھارت سے آنے والی لکشمی ترپاٹھی شامل ہے، جو کہ خواجہ سرا وہاں پہ ایکٹیوسٹ ہے انڈیا میں، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ڈائلیماز آف ٹرانسجینڈرز کے بارے میں بات کی ہے، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے بیٹھ کے جو ہے وہ سیشن کو سنا ہے۔ اور جو میری لوگوں سے بات ہوئی اس سیشن کے بعد، اس میں یہی جانا کہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس قسم کی اویئرنیس، اور ان کو بہت اچھا لگا کہ اس قسم کے ایشوز پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے یہاں پہ اور کچھ دلچسپ موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست تو ادب سے نہیں ہے، لیکن ان کو شامل اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان موضوعات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان مصنفوں کو یہاں پہ بلا کے ان موضوعات پہ بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ خواجہ سرا ہے، جیسے کہ پانی کی کمی، جو پانی کا جو ایک مسئلہ ہے، پانی کے اوپر ایک کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پبلش کی ہے، جس کے آتھر کو انہوں نے بلا کے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلائیں۔ اس کے علاوہ سیاست پہ بات ہو رہی ہے، और उसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स है, जैसे दहशतगर्दी है, कराची के मसाइल हैं, उस पर बात हो रही है. और दूसरे लोगों की दिलचस्पी के लिए यहाँ पे आर्ट के हवाले से एक छोटी सी नुमाइश का भी इनका किया गया है, जिसमें मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट आपको देखने को मिलता है. और उस आर्ट के जो खालिक है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं.
नुबत आइंदा दो दिनों में आपसे हम ये सारी तफसील लेते रहेंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या माहौल क्या है आज जब ये अदबी मेला सजा, तो कैसा माहौल लगा?
महाबारा माहौल यहाँ पे कराची का जो इस मखसूस जगह पे आके तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कराची में मौजूद नहीं है, कहीं और मौजूद है, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है. अगरचे वेन्यू जो जगह है वो उस हिसाब से मुनासिब है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा है सुबह से लेके अभी तक. और शायद इसकी वजह ये भी है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटीज को देखने के लिए और उनको मिलने के लिए आ रहे हैं. यहाँ पे आसान एक्सेस है उनको मिलने के लिए. अभी यहाँ पे तायरा सैयद ने एक जो है वो सेशन किया है कुछ देर पहले, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद थी फैमिलीज की, बच्चों की, और बहुत से ओल्ड एज जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आए हुए थे. तो अभी तक तो बहुत गहमा गहमी है और आगे भी दो दिन जो है वो यही गहमा गहमी की तवक्को की जा रही है.
कराची अदबी मेले से नुखबत मले.
हमसे बात करें.
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ.
अपने मसाइल और राय का इजहार करें.
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शोभा बहुत अफसोसनाक है.
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में.
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें.
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी.
मुझे एक शिकायत है कि BBC प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं.
मैं BBC. हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75, जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है. पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39. ये नंबर टोल फ्री नहीं है.
खैबर पख्तूनख्वा के जिले बुनेर में स्कूलों में तैनात चौकीदारों को पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों से निमटने की तरबियत दी जा रही है. इस तीन रोजा तरबियत में चौकीदारों को असलहे का इस्तेमाल और दीगर गुर सिखाए जा रहे हैं. तहसील बुनेर से सैयद अनवर शाह की इस रिपोर्ट में, जो शुरू होगी एक सौती झलक से.
ये बुनेर का इलाका सालारजई है, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के 40 से ज्यादा चौकीदारों को दहशतगर्दों का रास्ता रोकने की तरबियत दी जा रही है. चौकीदार जहां एक तरफ इस तरबियती अमल से खुश है, तो दूसरी जानिब इंतजामिया, पुलिस और महकमा तालीम की तरफ से 24 घंटे ड्यूटी देने के अहकामात पर एहतजाज कर रहे हैं. नानसेर के प्राइमरी स्कूल के चौकीदार जाहिर शाह ने BBC को बताया,
जी ये हमारे साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक ही चौकीदार है प्राइमरी स्कूलों में और 24 घंटे ड्यूटी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घरों में कुछ काम होती है और बीमार भी जाती है इंसान की. हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है.
बुनेर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हनीफुर रहमान ने BBC को बताया,
पुलिस वगैरह भी पेट्रोलिंग करते हैं और ये क्योंकि इमरजेंसी है, तो चौकीदारों का जो है वो हमने उसको रजिस्ट्रेट किया है कि जहाँ तक ये इमरजेंसी चलता रहेगा आप ड्यूटी परफॉर्म करते रहेंगे.
चौकीदारों का कहना है कि स्कूलों की सिक्योरिटी प्लान में सबसे ज्यादा वो चौकीदारों पर ही डाला गया है, हालांकि तहफ्फुज की ये जिम्मेदारी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की है. सैयद अनवर शाह, BBC बुनेर.
और अब पेश है खेलों की खबरों, तजियों और तबसरों पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम खेल के मैदान से. तरतीबो पेशकश अब्दुलरशीद शकूर.
इस
کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی عزت ہے.
میں پرفارمنسز بھی کی ٹی ٹوینٹی میں, اس کے بعد لوکل ڈومیسٹک میں بھی.
پاکستان کرکٹ خود ہی کرپشن کا شکار ہے, جس کی وجہ سے یہ کرپٹ پلیئر کھلا رہے ہیں.
پاکستان سپر لیگ کا میلہ سج گیا, لیکن ماسٹر چیمپئنز لیگ میں میدان خالی, کھلاڑی معاوضوں سے بھی محروم. پاکستانی ٹیم ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کیا کر دکھائے گی؟ اور انگلش پریمیئر لیگ, کیا اس مرتبہ لیسٹر کے نام؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان سپر لیگ ماضی میں دو مرتبہ التوا کا شکار ہونے کے بعد بالآخر حقیقت کا روپ دھار چکی. پانچ ٹیموں کی یہ لیگ دبئی اور شارجہ کے میدانوں میں سجی ہیں, جس میں پاکستان کے علاوہ غیر ملکی کھلاڑیوں کی کشش بھی موجود ہے, جن میں قابل ذکر کرس گیل, شین واٹسن, کیوین پیٹرسن, ڈیرین سیمی, ڈوائن براوو اور شکیب الحسن نمایاں ہیں. پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کپتان شاہد آفریدی اس لیگ کو پاکستان کی عزت قرار دیتے ہوئے توقع رکھتے ہیں کہ اس سے پاکستانی کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوگا.
اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی عزت ہے, اور اس ایونٹ سے انشاءاللہ بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان کا سامنے آئے گا.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی قیادت کر رہے ہیں, جسے اپنے پہلے میچ میں کوئٹہ کے خلاف شکست ہوئی, لیکن مصباح الحق نے 41 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی. میں نے مصباح الحق سے پوچھا کہ آپ ابھی تک ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہیں, تو پھر انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی کو خیر بات کہنے کی کوئی خاص وجہ؟ کیا وہ فیصلہ آپ کا اپنا تھا؟
جہاں تک انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی سے ریٹائر ہونا, میرے خیال آپ کو بھی بہتر پتا ہے اس چیز کا کہ وہ کیا سینیریو تھا. ہر ٹائم میرے سے یہ سوال ہوتے ہیں, حالانکہ میرے خیال میں اس ٹائم کی جو بھی مینجمنٹ تھی یا جو بھی سلیکشن کمیٹی تھی یا جنہوں نے بھی جس حالات میں ورلڈ کپ سے ایک مہینے پہلے یہ ڈیسیجن کیا یا مجھے ریکویسٹ کی اس چیز کی کہ ہم ینگ ٹیم بنانا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ سوال ان سے ہو تو بہتر ہے, کیونکہ لوگوں نے مجھے کئی دفعہ کہا, آپ لوگوں نے پوچھا. میں پرفارمنسز بھی کی ٹی ٹوینٹی میں, اس کے بعد لوکل ڈومیسٹک میں بھی, پھر چیمپئنز لیگ میں بھی, لیکن ان سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا جن کا سلیکشن سے کوئی کنسرن نہیں تھا. جو لوگ اس میں تھے انہوں نے شاید کبھی نہیں پوچھا.
پاکستان سپر لیگ سے پہلے دبئی اور شارجہ میں ماسٹرز چیمپئنز لیگ بھی شروع ہو چکی ہے, جس میں ماضی کے کئی مشہور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں, جن میں برائن لارا, ایڈم گلکرسٹ, جیک کیلس, مرلی دھرن, کمار سنگاکارا, مہیلا جے ورتنے اور گریم سمتھ شامل ہیں.
ہائے, آج میں آپ کے سامنے ایک کرکٹر نہیں کرکٹ فین بن کے آیا ہوں, اور آپ سب کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ورلڈ کی ہم سب کے فیورٹ کرکٹرز واپس کھیلنے آ رہے ہیں, اور ہر فین ایک چیز تو ضرور کہے گا, وی وانٹ.
منتظمین نے ان بڑے ناموں سے اپنا میلہ سجانے کی تشہیری مہم کے لیے حال کے مقبول کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی سے بھی مدد لی ہے, لیکن ابھی تک دبئی اور شارجہ کے میدان تماشائیوں سے بھرے نہیں ہیں. اور تو اور, یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ فرنچائزز اپنے کھلاڑیوں کو معاوضوں کی ادائیگی میں ناکام رہی ہیں, اور ایم سی ایل کے مالکان کو خود یہ ادائیگی کرنی پڑی ہے. ان تمام مسائل کے باوجود پاکستان کے سابق آل راؤنڈر رانا نوید الحسن کے لیے ماسٹرز چیمپئنز لیگ ایک دلچسپ تجربہ ہے.
اپنے ٹائم پہ کھیلتے تھے تو تب بھی وہ لوگوں کے فیوریٹ تھے, میں آج ان کے ابھی بھی فیوریٹ ہی ہوں گے, اور میں ان کے ساتھ کھیلنے کا جہاں تک ایکسپیرینس میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنے بڑے پلیئروں کے ساتھ کھیل رہا ہوں.
پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کا دورہ پہلے ٹی ٹوینٹی کی جیت سے کیا, لیکن پھر نیوزی لینڈ نے اسے جیتنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور ٹی ٹوینٹی کے بعد ون ڈے سیریز بھی جیت لی. اور اب توپوں کا رخ پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس کی طرف ہے, جو بحیثیت کوچ 10 میں سے 7 ون ڈے سیریز ہار چکے ہیں. ٹی ٹوینٹی کا حال بھی بہت برا ہے, جس میں پاکستانی ٹیم کو شاہد آفریدی کی قیادت میں انگلینڈ کے بعد اب نیوزی لینڈ کے خلاف بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا. میں نے پاکستانی ٹیم کی اس مایوس کن کارکردگی پر بات کرنے کے لیے سابق کپتان راشد لطیف کو زحمت دی, اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ شکست کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟
دیکھیے, اسباب تو کافی ہوتے ہیں کسی بھی ڈیفیٹ کے, کیونکہ ون مل نہیں رہی ہمیں, اور جو مین ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم کی سلیکشن کیسے کی ہے, اور جہاں پہ آپ کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پہ کھیلنے والے بیٹسمین ہیں نہیں ہیں. اگر شارجہ میں کسی نے پرفارم کیا ہے، کیا نیوزی لینڈ میں پرفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پھر اوور لوڈ، شارجہ میں اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی، اس کے بعد نیوزی لینڈ کھیل رہے ہیں، اس کے بعد پی ایس ایل کھیلیں گے، اس کے بعد ایشیا کپ کھیلیں گے، اس کے بعد ورلڈ کپ کھیلیں گے، ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو اس میں میرے خیال سے کافی لڑکے ٹرائی کرنے چاہیے تھے، ان کو مل سکتے تھے لڑکے. لیکن کچھ پلیئرز کھیل رہے ہیں جو کہ تمام کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن ٹی ٹوینٹی ہمارا ٹارگیٹ ٹی ٹوینٹی ہے، تو اس میں ہمیں میکسیمم نمبر آف پلیئر کھلانے چاہیے تھے، اچھے پلیئر میرٹ پہ کھلانے چاہیے تھے. مجھے یہ ڈر ہے کہ ہار رہے ہیں آپ نیوزی لینڈ کے خلاف، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، بہت اچھی ٹیم ہے. لیکن ہم اگر ایشیا کپ میں پرفارمنس خراب کریں گے، ٹائرڈ ہو جائیں گے، یا ورلڈ کپ میں پرفارمنس خراب کریں گے، کیونکہ سب کی جان نکلے گی، ٹائرڈ ہوں گے. یہ پی ایس ایل کے اندر
سلیکٹرز نے جو ہے ٹیم سلیکٹ کر لی، 15-16 کر دیے، جو کوچ اور جو کپتان ہے جنہوں نے کھلانا ہے، ان کا اپنے مخصوص کھلاڑیوں پر ہی انحصار ہے، دوسروں پر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے.
بالکل دوسروں پہ کانفیڈنس نہیں ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں، جو آج پرفارمنس کرتا ہے اس کو کل ٹیم میں لے کے آ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا غلط ہے پالیسی. ایک سلیکشن کرائیٹیریا ہونا چاہیے، پاس 3 ایئرس کی پرفارمنس دیکھیں اٹھا کے. بہت اچھے پلیئر ہیں جو 28-29-30 سال کے ہیں، جو کہ ون آف دا ٹی ٹوینٹی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا کھیل سکتے ہیں پاکستان کے لیے. سرٹن پلیئر کیوں، ایم ایس شہزاد ہی کیوں، اسد شفیق ہی کیوں، اور بھی کوئی نام لے لیں کہ یہی کیوں کھیل رہے ہیں. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سے پلیئر ہیں اور کون سا پلیئر پرفارم کر سکتا ہے. ہم نے اچھے پلیئر تو ہم نے ٹرائی نہیں کیے. یا تو سلیکشن کمیٹی کی جو لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اگر یہی چلتی رہی تو میرے خیال سے پاکستان کے مطلب کہ ایسے پوائنٹ پہ ہم پہنچ جائیں گے سے ہمیں واپس آنا مشکل ہو جائے گا.
شاہد آفریدی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ احمد شہزاد، عمر اکمل، یہ دو کھلاڑی ہیں، ان پر ہمیشہ سے جو ہے ان کا ایک سافٹ کارنر بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، اور اب ان کو جو ہے یہ بیان دینا پڑ گیا کہ ان کو اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر لانی پڑے گی. اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
نہیں بالکل، جو بھی کپتان ہوتا ہے اس کے سرٹن پلیئرز ہوتے ہیں، وہ ان پہ امید کرتا ہے، ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، اپنے قریب رکھتا ہے. لیکن جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو پھر ان کو بٹھانا بھی پڑتا ہے. تو شاہد کی بات صحیح ہے اب جا کے، لیکن شاہد کو اسی وقت بٹھا دینا چاہیے تھا جب پرفارم نہیں کر رہے تھے. ان کے اوپر لوڈ ڈالتے گئے، تو اگر آگے جا کے بھی رن نہیں کیے تو یہ کافی عرصے کے لیے باہر ہو جائیں گے. تو پلیئر سارے اچھے ہیں، لیکن آپ نے آؤٹ آف فارم پلیئر کو کھلاتے جائیں گے تو پھر پبلک یا میڈیا بھی نا بدھن ہو جاتا ہے.
ایک پلیئر تو آ گیا، دو ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں، اور ایک نے جو ہے پرفارمنس بھی زبردست دے دی ہے. آپ نے ایک گراؤنڈ تو تیار کر لیا، باقی دو کی بھی جو ہے انڈکشن ہو جائے گی، تو یہ پھر معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟
دیکھیں ہونی چاہیے، اب تو جو مین گیٹ تھا جس پہ تالا نہیں کھلنا چاہیے تھا وہ کھول دیا گیا. تو محمد عامر اب ریفرنس بن گیا ہے ورلڈ وائڈ اسپورٹس کرپشن کے اندر، ایک ریفرنس ہے. جہاں پہ بھی کیسز ہوں گے سب سے پہلے فائل کھولی جائے گی کہ محمد عامر کے ساتھ کیا کیا. یہ آج کی بات نہیں کر رہا، 100 سال بعد بھی ایک ریفرنس کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اب کھول دیا ہے تو سلمان بٹ کا پھر کیا قصور ہے؟ پھر آصف کا کیا قصور ہے؟ پھر سلیم ملک کا کیا قصور ہے؟ پھر تو سب ہی کھیلیں گے نا، آپ روک ہی نہیں سکتے آپ کسی کو بھی. لیکن یہ کہ کوشچن مارک ورلڈ وائڈ ضرور جائے گا اگر یہ دونوں ٹیم میں آئیں گے، کہ پاکستان کرکٹ خود ہی کرپشن کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ کرپٹ پلیئر کھلا رہے ہیں.
Maris kept control of the ball, looking for Vardy. Lovren gets across, Sacco slug it, shot, what a goal! Sensational volley from Vardy!
انگلش پریمیئر لیگ میں لیسٹر سٹی کی اونچی اڑان جاری ہے، اور اس میں جیمی وارڈی کے غیر معمولی کھیل کا عمل دخل نمایاں ہے، جو اب تک 24 میچوں میں 16 گول کر چکے ہیں، جن میں 11 گول مسلسل میچوں میں انہوں نے کیے. لیسٹر نے وارڈی سے 3.5 سال کا نیا معاہدہ کر لیا ہے، اور ہالی ووڈ والے بھی جیمی وارڈی پر فلم بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود.
12th ساؤتھ ایشین گیمز آج سے انڈیا کے شہر گوہاٹی اور شیلانگ میں شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کا 417 ارکان پر مشتمل دستہ گیمز کے 21 ایونٹ میں حصہ لے رہا ہے. دوہا میں عراق نے قطر کو ایشین فٹ بال کنفیڈریشن انڈر 23 فٹ بال چیمپئن شپ میں 2-1 سے ہرا کر ریو اولمپک کے لیے کوالیفائی کر لیا. سنگاپور میں ساؤتھ کوریا کے سونگ یونگ ہان نے سنگاپور اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی سکور 12 انڈر پار 272 رہا. لاہور میں فرحان محبوب نے ہولڈر دانش اطلس کو 3-0 سے ہرا کر نیشنل کپ سن 2016 اسکاچ ٹورنامنٹ جیت لیا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان سے آپ نے سنا جو آپ ہر جمعے کو اسی وقت سنتے ہیں. bbcurdu.com پر ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا. سیروین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسرز تھے فیاض احمد اور غزنفر حیدر. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ڈیرک کلارک نے, اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہڑتال کرنے والے ملازمین کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. دوسری جانب پی آئی اے کے ملازمین نے آج چوتھے روز بھی اپنا احتجاج جاری رکھا, جس میں ان کے خاندانوں نے بھی شرکت کی. ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق پینل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور سویڈن نے انہیں بلا جواز حراست میں رکھا. برطانیہ نے اقوام متحدہ کے پینل کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے نے میں خشک سالی سے متاثرہ بڑے حصوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. اسپین نے ایک حاملہ خاتون کے زکا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے. یہ یورپ میں زکا وائرس کا منظر عام پر آنے والا پہلا کیس ہے. گیارہویں صدی میں عیسائیت کے فرقہ وارانہ تقسیم کے بعد رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا اور روسی آرتھوڈاکس عیسائیوں کے روحانی پیشوا جلد ہی کیوبا میں ملاقات کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.